إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك قابل احترام اور بہنوں رمضان المبارک کے احکام سے متعلق ایک مختصر سا کورس جو بعض ضروری سوالات پر مشتمل ہے اس کورس میں اور ان دروس میں حاضر ہونے کا موقع ہم سب کو ملا ہے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اس کا انعام ہے اور آخرت کی کامیابی آخرت کی نجات کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے کہ دینی مجالس میں آنا یہ انسان کی کامیابی کی شروعات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ جو علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے لہذا علم کے لیے چلنا یہ جنت کی طرف چلنا ہے کبھی یہ عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے دھوپ میں گرمی میں اور تمام مصروفیتوں کے باوجود راحت کے تقاضوں کو قربان کر کے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے اور ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے دینی مجالس میں آنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے ایک ایسے دور میں جس میں لوگ گھر کے پڑوس میں مسجد میں چار قدم چل کے چھاؤں میں نہیں جا سکتے ہیں نمازوں میں فرض نمازوں کو ترک کر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ایسے دور میں خواتین کا چلچلاتی دھوپ میں گرمی میں پریشانی کے ساتھ ساری ذمہ داریوں کو نبھا کر آنا یہ بہت بڑی قربانی ہے اور واقعی قابل قدر چیز ہے اور اس کا انعام تو آخرت میں ہے یہ عمل اور اس کی توفیق ملنا خود اپنی ذات میں ایک انعام ہے کبھی کبھی عمل خود انعام ہوتا ہے کسی اونچی چیز کا موقع مل جانا کسی اعلی کام کا موقع مل جانا یہ اپنی ذات میں خود ایک انعام ہوتا ہے اور جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین اللہ تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے اور یقیناً دین کی یہ گہری سمجھ بغیر تعلم کے حاصل نہیں ہوتی ہے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ صحیح مسلم کی روایات میں سے ہیں ان کا قول امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا اس دور میں جس میں میڈیا کا فروغ ہے، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جس عالم کا چاہیں یا جس کا بھی چاہیں خطاب سن لیتے ہیں، اور بڑی آسانی سے جس عنوان کے تحت جس شخص کی تقریر چاہے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دور میں اپنے گھر سے چل کے نکلنا، کبھی پیدل کبھی گاڑی سے، اور دھوپ میں اتنا سفر طے کر کے آنا اور بیٹھے رہنا گرمی کے باوجود، تکلیف کے باوجود، یہ واقعی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کو چھوڑنا ناکامی کی شروعات ہے۔ ایک انسان قدرت کے باوجود مجاہدوں کی بجائے سہولت کی زندگی چنے، یہ اس کے دل میں وہ کیفیات پیدا نہیں کر سکتا ہے جو مجاہدے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کو مجاہدے پر معلق رکھا ہے، یعنی ہدایت کا معاملہ مجاہدے سے جڑا ہوا ہے۔ مجاہدہ دین کے لیے کوشش کرنا، تکلیف اٹھانا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیف اٹھا کے صحیح چیز کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم یقیناً ان کو اپنی راہوں کی رہبری عطا کریں گے، اپنے راستے میں ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہدایت، اس کی رہبری، اس کی رہنمائی پانے کے لیے مجاہدے کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ سستی اور دل نہیں چاہ رہا ہے، موڈ نہیں ہے، آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو، یہ ساری باتیں یہ نفس کے دھوکے ہیں۔ آدمی کو اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو کچل کے دینی اعمال میں مجاہدہ کر کے اپنے ایمان کی رونق اور اس کا نور بڑھانے کی کوشش کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر انسان دین کے لیے اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالی ہدایت کا اگلا مرحلہ، اگلا مقام، اوپر کی سٹیج اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری، کیوں میں کہہ رہا ہوں، ہماری بہنیں بعض اوقات ہوتا ہے آتی ہیں کچھ دروس میں، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آخر میں تو آڈیو ملنے ہی والے ہیں، تو ہم جانے کی بجائے وہ سن لیں گے، اور دھیرے دھیرے وہ شوق جو پہلے دن تھا کم ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کام صحیح ہے اس کو دل نہ بھی چاہے تو کرنا پڑتا ہے۔ فرض نمازیں آپ دیکھیے، یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دل چاہے نہ چاہے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضروری ہے، اور جس چیز کو انسان ضروری نہ سمجھے تو پھر ضروری ہو بھی تب بھی سستی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ پانچ وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت زندگی میں اتنی نہیں ہے۔ لہذا طلب علم اور دینی مجالس میں حاضر ہونا، ٹھیک ہے آپ الگ سے دروس سنتے ہیں، علماء کے خطابات سنتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ اوقات اپنے ایسے ہونے چاہیے، کچھ ایام ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ ہم چل کر آئیں، بیٹھیں اور اس تکلیف سے گزریں جس سے ہمارے اسلاف بڑے پیمانے پر گزرے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر کے جانا، سردی گرمی بارش، اونٹوں کی سواریاں اور بیماری اور تکلیف، اور بھی بچوں سے دور ہونا علم کی خاطر، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، آج ہم تو اتنا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کم سے کم اس کا کچھ حصہ تو ہم کو نصیب ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اتنے راحت کے غلام بن جائیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے سارا ہم کو ملنے لگے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، دینی مجالس میں آئیں، چاہے اس میں نفس کو کراہت ہو، نفس کے غلام بننے کی بجائے نفس کے مالک بننا چاہیے، نفس کے تابع اصولوں کو بنانے کی بجائے اصولوں کے تابع نفس کو کرنا چاہیے، یاد رکھیں اس کو۔ تو رمضان کے مسائل 50 سوالات. اس تعلق سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ مسائل ہم نے پچھلے درس میں دیکھے، 16 مسائل ہم نے دیکھے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 17، کیا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا اچھا ہے؟ یہ سوال اس لیے آیا کہ بعض سلف سے 3 دن سے کم قرآن ختم کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، خصوصاً اس انسان کے لیے جو قرآن کی قرأت کے ساتھ فہم کا بھی اہتمام کرتا ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقرأ القرآن فی اقل من 3. ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں اس کو ذکر کیا ہے، الطبقات الکبرى ان کی کتاب، الطبقات میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. کیا فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقرأ القرآن فی اقل من 3. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقرأ، نہیں پڑھتے تھے، کیا؟ القرآن. فی اقل من 3، 3 سے کم میں، یعنی 3 دنوں سے کم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے وہ پورا کا پورا نہیں پڑھتے تھے. لہذا یہ سنت سے مطابقت رکھنے والا عمل نہیں ہے کہ ایک انسان 3 دن سے کم میں پورا کا پورا قرآن پڑھ جائے. قرآن کم سے کم 3 دن میں یا پھر اس سے زائد جتنی اس کی سہولت ہے پڑھنا چاہیے. اس مسئلے کا تعلق ان تراویح کی راتوں سے بھی ہے جن میں بعض تاجر 2 دن میں، 1 رات میں، 2 راتوں میں اور کبھی 3 راتوں میں قرآن پڑھتے ہیں، اور اتنا تیز پڑھتے ہیں، پڑھنے والا اس طرح سے پڑھتا ہے کہ گویا بالکل، یعنی وہ قرآن پڑھ سننے والا گھبرا جائے، اتنا بھیانک طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نمازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ایک انسان، واقعی عمر دراز انسان، اس کا ساتھ نہیں دے سکے امام کا. تو 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کرنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ تیز پڑھنے کی وجہ سے انسان غلط سلط پڑھتا ہے، نیکی کی بجائے وہ انسان قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر غلط پڑھنے کی وجہ سے، لاپرواہی سے غلط پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی زبان نہیں پلٹتی ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، کسی انسان سے اس چیز کا محاسبہ نہیں کرتا ہے جو اس کی استطاعت میں نہ ہو. تو کوشش کے باوجود صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے، گناہگار نہیں ہے، پڑھیے. لیکن لاپرواہی کی وجہ سے، جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے غلط سلط پڑھ رہا ہے، گناہگار ہوگا. لہذا قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، جلدی پڑھنا ضروری نہیں ہے. قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، جلدی پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اور افضل اس کے برخلاف ہے. اللہ نے فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر. ترتیل کہتے ہیں سکون وقار کے ساتھ ایک ایک آیت پر رک کر پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رک جائے، الرحمن الرحیم، اور سکون و وقار اس میں ہو، قرآن کا احترام اس کے پڑھنے میں دکھائی دے، اللہ کا خوف اور خشیت اس کی تلاوت میں محسوس ہو، اس طرح سے پڑھنا، یہ قرآن کا احترام بھی ہے، سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے. ایسے پڑھنا جیسے لوگ، جیسے بچے پہاڑے پڑھ لیتے ہیں یا ٹیبلز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے. جلدی جلدی بہت ساری چیزیں پڑھ لینا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. لہذا ایک ادب اس میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم جلدی جلدی پڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اس طور پر کہ انسان غلطیاں کر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور کراہت اس سے ظاہر ہوتی ہے. آپ نے فرمایا لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث. لا يفقه وہ سمجھتا نہیں ہے, اس انسان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے. کون؟ من قرأ القرآن, جو قرآن پڑھے, فی اقل من ثلاث, تین دنوں سے یا تین راتوں سے کم میں. تین دن یا تین رات سے کم میں قرآن پڑھنے والا لا يفقه, اس کے پاس قرآن کا فہم, قرآن کا فقہ, قرآن کی سمجھ نہیں ہے. تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی انداز میں پسند کیا. حدیث کے الفاظ سے خود ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم پڑھنے کی, تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں, بلکہ آپ اس میں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگرچہ اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کراہت کے ساتھ, یعنی اس میں کراہت ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے, خاص کر کے ایسے انسان کے لیے جو تیزی سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن غلط پڑھتا ہے, اس کے لیے تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ تین دن سے کم میں قرآن, چاہے وہ تراویح میں ہو یا پھر بیٹھ کر مصحف سے پڑھنا ہو, یہ مناسب نہیں ہے. سکون سے آپ پڑھیں, اپنی طاقت دیکھیں, ساس بہو کو دیکھ کے اس سے جیتنے کی کوشش کر رہی ہے, بہو ہاں کسی اور سے جیتنے کی, پڑوسن سے جیتنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ کو کسی اور سے کمپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رب کے لیے پڑھیں, سب کے لیے نہ پڑھیں. آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کو بھی دل میں اس کی لذت محسوس ہو, اور تھوڑا پڑھیں, اچھے سے پڑھیں. آدمی سب چیزوں میں اس بات کو یاد رکھتا ہے, تھوڑا کھانا لیکن اچھا ہو تو بہت اچھا, بہت سارا خراب کھانا نہیں چاہیے. آپ عبادات میں, اعمال میں, تلاوت میں, اقوال میں, ان تمام چیزوں میں بھی اس کا اہتمام کریں کہ آپ کا عمل تھوڑا ہو لیکن عمدہ ہو, اچھے طریقے سے آپ کریں اس کو. تو اس چیز کو بھی یاد رکھیں. سوال نمبر 18, سجود تلاوت میں کیا پڑھیں؟ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض آیات پر سجدے کی علامت بنی ہوتی ہے, وہاں آپ کو سجدہ کرنا چاہیے, اور اس ان آیتوں پر, یعنی ان آیتوں کے ختم ہونے پر جہاں وہ علامت بنی ہوئی ہوتی ہے, سجدہ کرنا مستحب ہے. بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے, لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ ان مقامات پر سجدہ کرنا سنت یا مستحب ہے, تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ آیت آ جاتی ہے اور آپ امام کے ساتھ ہیں, امام سجدے میں چلا جائے, آپ بھی سجدے میں چلے جائیں. اگر آپ اکیلے تراویح پڑھ رہے ہیں اور وہ آیت آ جاتی, مثلا قرآن کریم میں سورہ الاقرا میں, سورہ العلق میں وسجد وقترب, یہ آیت ہے, ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تعلیم ہے, تلاوت میں سجدہ کیا جاتا ہے, تو اگر یہ آیت آ جائے وسجد وقترب, تو آپ کو اس وقت میں سجدے میں جانا چاہیے, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی قرت کر رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں, تو اس وقت بھی پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے, دونوں کے لیے سجدہ کرنا مستحب ہے. لیکن کوئی کام کاج میں اپنے ہے اور نہیں سن رہا ہے اور سجدے کی آیت آ جاتی ہے, تو اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے, وہ اپنے کام کاج میں رہے, کوئی حرج نہیں ہے. بعض سلف, جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ راستے سے چلتے چلتے جب سجدے کی آیتیں آ جاتی تو اپنا سر بس جھکا لیتے. اس سے بھی, یعنی چلتے پھرتے اگر آدمی ہے تو اس طرح سے بھی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسائل اس تعلق سے ہیں, مزید انشاءاللہ تفصیل سے کبھی اور اس کو دیکھیں گے. سجود تلاوت کے کیا حکام ہیں اور کون سی آیات ہیں, تفصیل اس کی ایک مستقل درس چاہتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب آپ نماز پڑھتے تو قرآن کے سجود میں یوں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یعنی سجدہ تلاوت, جس کو آپ کہتے ہیں سجدہ تلاوت, تلاوت کا سجدہ ہے جو نماز کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے. دوسرا سجدہ شکر ہے, یہ بھی نماز کے علاوہ کیا جاتا ہے, لیکن جو بعض لوگ دعا کے طور پر الگ سے سجدہ کرتے ہیں, دعا کرنے کے لیے پانچ وقت کی نمازوں میں مثلا نماز ہو گئی, اس کے بعد ساری سنتیں وغیرہ پڑھ لی, پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں. بعض لوگ ہتھیلیاں زمین پر رکھتے ہیں اور بعض لوگ ہتھیلیاں چہرے کی طرف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو تو دعا کرو, کا یہ مطلب ہے کہ دعا کرنے کے لیے سجدے میں جاؤ. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ جب آپ نماز میں سجدہ کریں یا سجود تلاوت کریں یا کوئی اور ایسا سجدہ شکر کریں اس میں آپ دعا کریں. مشروع سجدے میں دعا ہے, دعا کے لیے الگ سے سجدہ نہیں ہے. یاد رکھیں جو آلریڈی سجدے ہیں ان میں آپ دعا کریں ٹھیک ہے, لیکن آپ کو دعا کرنی ہے دعا کے لیے آپ سجدے میں جا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسا سجدہ کرنا بدعت ہے, ثابت نہیں ہے. تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ تراویح میں ہو یا غیر تراویح میں قرآن کی آیات پر, تو اس وقت میں دعا آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا. میرا چہرہ اس کے خالق کے آگے سجدے میں ہے. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره, اور اس چہرے میں یعنی سر میں اللہ تعالیٰ نے سمع اور بصر کان اور آنکھیں بنا دی. اس اللہ تعالیٰ نے چہرہ مجھ کو دیا تو اسی چہرے میں سننے کے لیے کان بھی دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی. بحولہ وقوتہ, اپنے زور و قوت سے, کسی اور کی مدد اللہ نے نہیں لی. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی قوت ہے کہ اپنی قوت اور قدرت سے اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو پیدا کیا اور اس چہرے کو ان تمام بہترین اعضاء سے مزین کیا جو بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے چہرہ یا سر جس کو آپ کہتے ہیں انسان کا, اس میں بہترین اعضاء ہے. اس میں کان ہیں سننے کے لیے جو علم کا ذریعہ ہے, آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کے لیے ابتدا ہے. اسی طرح سے اس میں زبان ہے جس میں انسان جس سے انسان بات کرتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے, دین سمجھاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, عبادات کا اہتمام کرتا ہے. پھر یہی کان اس کے لیے دنیوی کاموں کا ذریعہ ہے. وہ مصیبت سے پہلے آگاہ ہو جاتا ہے, کانوں کی گاڑی آ رہی ہے یا کچھ بھی ہے, کانوں کے ذریعے سے انسان باتیں سنتا ہے, دنیا کے نفع والی چیزیں سنتا ہے, اپنی حفاظت کے لیے آوازیں سن کے فیصلے کرتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے سامنے گڑا ہے یا کوئی چیز اس کی حاجت ہے, آنکھیں اس کو دکھاتی ہیں. اسی چہرے میں ناک بھی ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے, اسی چہرے میں منہ بھی ہے, زبان ہے, دانت ہے جن سے وہ کھاتا پیتا ہے, حلال رزق اپنی حیات کا ذریعہ کھاتا پیتا ہے, پیاس بجھاتا ہے. آپ غور کریں یہ سارے بہترین اعضاء یہ انسان کے چہرے میں ہیں جو علم کا بھی ذریعہ ہے اور اس کی حیات کا ذریعہ ہے. انسان کی حیات سانس ناک سے لے رہا, کھا رہا, پی رہا منہ سے, اگر یہ نہ ہو تو اس کی حیات ختم ہو جائے جسمانی حیات سے. دوسری حیات روحانی حیات ہے, آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا اور عبرت لینا, کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا اور اپنے ایمان کی ترقی دینا اپنی روحانی زندگی کا ذریعہ. تو جسمانی زندگی کا ذریعہ ہو یا روحانی حیات کا ذریعہ ہو, دونوں کے معظم اعضاء جسم کے اس حصے میں ہیں. لیکن بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے, لہذا وہی اس لائق ہے کہ زمین پر ان اعضاء کو رکھ کر اس کی بڑائی کا اعتراف کیا جائے. بندہ سجدے میں ان اعضاء کو جو جسمانی اور روحانی حیات کا ذریعہ ہیں زمین پر رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی بڑائی کے احساس کے تحت, کہ اللہ میری بڑائی تیرے آگے میں جھکا رہا ہوں, میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے, کیونکہ تو ہی ہے جس نے ساری چیزیں مجھ کو عطا کی ہیں. تو کتنی عمدہ دعائیں, آپ غور کریں سجدہ تلاوت میں اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد ایک انسان جب سجدے کی آیت آتا ہے سجدے میں جاتا ہے. تو یہ امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے, سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. تو یہ دعا ہے, اس میں زائد بھی روایت میں الفاظ آئے ہیں, آپ ان کو بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجود تلاوت میں انسان کو چاہیے کہ وہ یہ ذکر کرے. اللہ اس سے حاصل کیا ہے؟ اس میں حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ مقصود اس میں ہے. نمبر 19, وتر کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ وتر کی نماز خود اپنی ذات میں ایک مستقل باب ہے. وتر کی نماز 1, 3, 5, 7, اور 9 رکعت پڑھی جا سکتی ہے. وتر کی رکعت یعنی وتر کی نماز الگ الگ طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. 1 سے لے کر 9 تک, یعنی 1, 3, 5, 7, اور 9 ساری روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں, اور آپ نے کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 9 رکعت وتر پڑھی ہے. لیکن عام معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 رکعت وتر پڑھنا تھا. نافع جو تابعی ہیں کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجته. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے, فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی ہیں, کان یسلم بین الرکعت والرکعتین, 1 اور 2 رکعتوں کے درمیان کیا کرتے تھے؟ یسلم سلام پھیرتے تھے, یعنی 2 رکعت پڑھتے پھر 1 رکعت پڑھتے, ان کی وتر اس طرح سے ہوا کرتی تھی, اور درمیان میں 2 رکعت کے بعد سلام ہوتا پھر 1 رکعت پڑھتے, یعنی وتر کی نماز 2 اور 1 کر کے پڑھتے ہیں. حتی یا مرابی بعض حاجتہ, یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے جب سلام پھیرتے تو اگلی 1 رکعت پڑھنے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو کسی چیز کا حکم بھی دے دیتے, یعنی ان 2 اور 1 رکعتوں کے درمیان سلام کے بعد وہ کچھ بات بھی کر لیتے. معلوم یہ ہوا کہ وتر کی نماز میں درمیانی فصل میں بات کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ویسے ہی جیسے تراویح کی جو 11 رکعت ہیں ان میں ہر 2-2 رکعتوں کے درمیان میں بات اگر کریں تو تراویح کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. تراویح کی ایک مکمل نماز ہے 8 اور 3, یہ پوری ایک نماز ہے. اس کو قیام اللیل, صلاۃ اللیل, قیام رمضان, تراویح, جو بھی آپ کہیں, یہ پوری ایک نماز ہے جن کو 2-2 رکعتیں کر کے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے وتر کی نماز بھی پوری اکٹھی ایک نماز ہے, جس کو چاہے آپ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں یا 3 رکعت 2 اور 1 کر کے سلام درمیان میں کر کے آپ پھر پڑھیں. دونوں صورتیں صحیح ہیں. چاہے تو آپ ایک ساتھ 3 رکعت پڑھیں یا آپ 2 اور 1 کر کے پڑھیں, دونوں طریقے صحیح ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعت براہ راست بھی ثابت ہے. لیکن اس میں 3 رکعت جب آپ پڑھیں ایک سلام سے تو آپ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں, پھر دوسری رکعت پڑھ کے بیٹھے نہیں کھڑے ہو جائیں, پھر تیسری رکعت میں آخر میں آپ التحیات پڑھیں گے. مغرب میں ہم کیسا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات اور 1 رکعت پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں. لیکن وتر کی 3 رکعت اگر آپ ایک سلام سے پڑھنا چاہیں تو 3 رکعت آپ ایک ہی سلام سے پڑھیں گے, ایک سلام ہوگا اور ایک تشہد ہوگا, یعنی آپ ایک ہی مرتبہ آخری التحیات پڑھیں گے, 2 التحیات مغرب کی طرح نہیں. تو یہ طریقہ وتر کا ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت 2 اور 1 کر کے بھی پڑھی جاتی ہے, اور علماء نے بہت سے علماء نے اس کو ترجیح دی ہے اس وجہ سے کہ یہ صحت کے اعتبار سے پختہ روایت ہے اور خود صحابی کا عمل بھی اس پر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منسوخ شدہ عمل نہیں ہے بلکہ صحابی سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تین بھی اگر کوئی پڑھ لے ایک سلام سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وتر کی نماز ایک رکعت بھی ہوتی ہے، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالی وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، تو اسے امام ابن حبان کہتے ہیں کہ وتر میں اصل تو ایک ہی ہے، وتر میں اصل تو ایک ہی ہے، لیکن تین بھی وتر ہو جاتی ہے جب ایک میں دو ملا لیتے ہیں، اور پانچ بھی ہوتی ہے، سات بھی ہوتی ہے اور نو بھی ہوتی ہے۔ تو امام ابن حبان کے قول کے مطابق اصل وتر ایک ہے، بلکہ حدیث بھی اس کی مزید تائید کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ الوتر رکعت من آخر اللیل، وتر رات کی اخیر رات میں، وتر اخیر رات میں ایک رکعت کا نام ہے، یعنی وہ ایک رکعت دراصل وتر ہوتی ہے، جو دو میں ملا دیں تو اس کو تین کر دیتی ہے۔ تو وتر کے معنی انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں آڈ اور ایون، تو یہ آڈ جو ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے۔ تو جسے اللہ نے فرمایا والشفعی والوتر، اور بعض تلاوات میں والوتر بھی آیا ہے، والشفعی والوتر، تو یہ شفع کا معنی ہوتا ہے ایون، اور وتر یا وتر کا معنی ہوتا ہے ایک، آڈ، آڈ اینڈ ایون۔ تو یہ وتر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وتر کے معنی طاق کے ہوتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں طاق عدد اور جفت عدد، تو وتر طاق کو کہتے ہیں جو ایک سے شروع ہوتا ہے، اور خاص طور سے حدیث جب بتا رہی ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو وتر کی نماز ایک رکعت سے شروع ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس عدد کا ثبوت ہے وہ تین ہے، زیادہ تر جس کا ثبوت ہے وہ تین رکعت ہے۔ قنوت وتر رکوع سے قبل ہے یا بعد میں؟ آپ جانتے ہیں کہ وتر کی نماز میں آخری رکعت میں اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اگر جماعت کے ساتھ ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت، یہ دونوں طرح سے پڑھنا صحیح ہے، اس لیے کہ ابن حبان کی روایت میں جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ تو اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا تنہا بھی پڑھ رہے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں الفاظ کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے بھی روایت آئی ہے۔ تو آخری رکعت جب وتر کی ہوتی ہے تو اس میں قنوت پڑھا جاتا ہے، قنوت کے معنی دعا کے ہوتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا کرتے تین رکعات۔ تو اس سے بھی مزید پچھلی بات جو میں نے کہی تھی کہ عام معمول تین کا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعات وتر ادا کرتے۔ کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں، اولی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی پڑھتے۔ وفی الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں، یہ پہلی رکعت، دوسری رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھا کرتے ہیں قل یا ایھا الکافرون۔ وفی الثالثۃ، اور تیسری رکعت میں، وفی الثالثۃ بقل ھو اللہ احد، سورۃ الاخلاص آپ تیسری رکعت میں پڑھا کرتے ہیں۔ و یقنط قبل الرکوع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر سے، رکوع سے قبل قنوت کرتے ہیں، ویقنط قبل الرکوع، قبل الرکوع اور رکوع سے پہلے، یقنط قنوت پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے قبل قنوت پڑھا کرتے تھے، یہ راجح قول ہے اور اسی میں احتیاط ہے. اگر کوئی رکوع کے بعد بھی وتر میں قنوت کریں تو اس کو رد نہیں کیا جائے گا, لیکن افضل و اولا و اثبت زیادہ ثابت یہ ہے کہ ہم رکوع سے قبل ہی اس کا اہتمام کریں. ہاں, قنوت نازلہ میں جو مصیبت آتی ہے مسلمانوں پر, اس وقت میں فرض نمازوں میں قنوت کی جاتی ہے, قنوت نازلہ میں یا نوازل میں اس کو رکوع کے بعد کیا جاتا ہے. قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. فلما قام من الرکعۃ الاخرہ, حدیث کے الفاظ حضرت انس کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکوع سے کھڑے ہوئے تو آپ نے قنوت کیا. وہ کب ہے؟ قنوت نازلہ میں. جیسے مثلا فسادات ہو رہے ہوں یا جنگیں چھڑی ہوئی ہوں اور اس وقت میں مسلمان اللہ سے مدد کے لیے فرض نمازوں کے اندر سب دعا کر رہے ہوں تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں, اور یہ رکوع کے بعد ہوتا ہے. لیکن قنوت وتر کا معمول کیا ہے اور اس میں سنت کیا ہے؟ قنوت وتر میں یا قنوت قبل رکوع, اس کو رکوع سے قبل کرنا زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس, جب آپ کی وتر کی نماز ختم ہو جاتی یعنی آپ سلام پھیر لیتے تیسری رکعت سے, تو آپ کہتے سبحان الملك القدوس تین مرتبہ, ثلاث مرات, تین مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں. یطیل فی آخرہن, یطیل اطال کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا, کھینچنا. یطیل فی آخرہن, تین مرتبہ اس کو پڑھتے اور آخری مرتبہ جب پڑھتے تو اس کو طویل پڑھتے, سبحان الملک القدوس اس طرح سے طویل کرتے. نسے کی دوسری روایت میں کہ آپ آواز بھی تھوڑی اونچی کر دیتے یہ پڑھتے وقت, تیسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. تو وتر کے اختتام پر یہ دعا ہے. بہت ساری لمبی لمبی دعائیں لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اسی طرح سے تہجد یا تراویح کی چار رکعتوں کے بعد جو بیچ میں فصل ہوتا ہے اس میں بھی بعض لوگ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, ہم لوگوں کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملی, نہ علماء نے اس طرح سے کچھ ذکر کیا ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. تو یہ پڑھنے کی بجائے آدمی جو بھی اذکار کر سکتا ہے یا جو بھی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں قرآن سنت سے, آدمی اس کا اہتمام کرے, خاص کوئی ذکر اس بارے میں نہیں ہے. تو سبحان الملک القدوس یہ وتر کے اختتام پر تین مرتبہ پڑھا جائے اور آخری مرتبہ میں آواز کچھ اونچی کر کے اس کو طویل پڑھا جائے. مسئلہ نمبر 21, کیا وتر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے؟ افضل یہ ہے کہ وتر کی نماز ہماری آخری نماز ہو, لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اگر کسی وجہ سے وتر کے بعد پڑھنے کو جی چاہے, کبھی نیند کھل گئی یا کبھی جی چاہتا ہے کوئی عذر پیش آ جائے, تو وتر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس بارے میں دلائل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلوا, اجعلوا جعل سے بناؤ, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, بناؤ آخری نماز رات کی وتر کو. تو اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, اپنی رات کی آخری نماز وتر ہی کو بناؤ. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس چیز کی دی ہے کہ آخری نماز وتر ہونی چاہیے. یعنی ہماری تراویح ہو تو یا تہجد کہیں آپ اس کو جو بھی کہیں, رات کی نماز. اسی لیے آپ نے کیا کہا صلاتکم باللیل, رات کی نماز. اگر کئی نمازیں ہوتی تو آپ بتاتے تراویح تہجد نہیں فلانی, بلکہ رات میں ایک ہی نماز ہونے کی اس سے بھی دلیل آپ لے سکتے ہیں کہ نماز ایک ہی رات میں, رات کی نماز. اس نماز میں آخری نماز تمہاری کیا ہونا چاہیے؟ وتر ہونا چاہیے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, تو معلوم ہے کہ وتر صلاۃ اللیل کا حصہ ہے نہ کہ عشاء کا. آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر, اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ, تو رات کی نماز کی آخری نماز. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تہجد یا تراوی کا حصہ ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ ہم آخری نماز وتر ادا کریں, اس کے بعد کچھ نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ فرض نہیں ہے کہ آخری نماز وتر ہو، اور یہ حرام نہیں ہے کہ وتر کے بعد پڑھا جائے، بلکہ وتر کے بعد دو رکعتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں یا اگر کسی کا جی چاہتا ہے پڑھنا تو اس کے لیے وہ منع نہیں ہے. اگر لازم ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بعد نہیں پڑھتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یاد رکھے جو میں کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی عمل کرنا اور نہ کرنا دونوں دلیل ہے، اور آپ امت کے لیے کیا چیز مستحب ہے اور کیا جائز ہے دونوں بتانے والے تھے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. لہذا بعض اعمال کی ترغیب دے کر آپ نے دوسرا عمل بھی کر کے دکھا دیا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ وہ بھی جائز ہے اور اس کی ترغیب ہے. دونوں کو جمع کیسے کریں گے؟ کہ ترغیب اور خاص اہتمام آپ نے بتایا کہ آخری ہونا چاہیے وتر کے، لیکن آپ نے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ آپ نے نماز پڑھی، تو اس کا مطلب یہ جائز بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین خفیفتین وهو جالس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر، وتر کے بعد آپ نماز پڑھتے، کتنی؟ رکعتین خفیفتین، دو ہلکی رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے. وهو جالس، بیٹھے بیٹھے، آپ بیٹھے بیٹھے ہی دو رکعتیں ہلکی سی نماز وتر کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ وتر کے بعد ہم کچھ نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دو ہلکی رکعتیں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، اس سے زائد جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ایک انسان آخری نماز وتر کو بنائے. زیادہ سے زیادہ استحباب دو رکعتیں پڑھنے کا ہے، لیکن اس سے زائد پڑھتا ہے حرام نہیں ہے، لیکن افضل افضل آخری نماز وتر کو بنانا ہے، اس کو یاد رکھیں. کیا تراویح کے بعد مزید قیام اللیل کی گنجائش ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ رات میں تراویح پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں وتر وغیرہ سب کچھ پڑھ کے، جیسا کہ عموماً مرد حضرات پڑھتے ہیں مسجدوں میں، یا خواتین بھی بعض اوقات شریک ہو جاتی ہیں اول رات میں. تو کیا اس کے بعد اگر سو جائیں اور جلدی نیند کھل جائے، مثلاً 3 بجے نیند کھل گئی اور نیند نہیں آ رہی ہے، تو محض کروٹیں بدلنے کی بجائے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ علی الاطلاق یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. قیس ابن طلق کہتے ہیں زارنا، ہمارے پاس آئے، ہماری زیارت کی، ہم سے ملاقات کی. کس نے؟ طلق ابن علی فی یوم من رمضان. طلق ابن علی نے رمضان کے دنوں میں سے کسی دن ہمارے ہاں ہماری زیارت کی، یعنی ہمارے پاس آئے ملنے. وامسا عندنا وافطر، امسا شام کرنا، عندنا ہمارے پاس، ہمارے ہاں جب ملنے کے لیے آئے تو شام وہی ہو گئی اور انہوں نے افطار بھی کی ہمارے ساتھ. ثم قام بنا اللیلہ، پھر رات ہوئی تو ہمارے ساتھ قیام بھی کیا. قام بنا، ہم کو نماز پڑھائی. قام بنا، ہمارے ساتھ قیام کیا، امام بن کر. ثم قام بنا اللیلہ واوتر بنا، پوری نماز رات کی پڑھائی، یہاں تک کہ ہم کو وتر بھی پڑھا دی، یعنی تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں ہو گئی. ثم انحدر الى مسجده، پھر واپس لوٹے اپنی بستی کی مسجد میں، ان کی اپنی بستی واپس گئے، وہاں مسجد میں گئے. فصلى باصحابه، تو اپنے بستی کے جو لوگ تھے ان کو بھی پھر سے نماز پڑھائی. فصلى باصحابه، اپنی بستی والوں کو نماز پڑھائی. حتى اذا بقي الوتر، یہاں تک کہ جب صرف وتر باقی رہ گئی. قدم رجلا، کسی شخص کو انہی میں سے آگے کر دیا. قدم آگے کرنا، رجلن آدمی کو، انہوں نے کسی شخص کو ان میں سے آگے کیا اور کہا اوتر بے اصحابک، اوتر وتر پڑھو، بے اصحابک اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی اپنے مقتدیوں کو وتر پڑھاؤ. فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے تھے لا وترانی فی لیلتن، لا وترانی فی لیلتن، ایک رات میں دو وتر نہیں، وتر اور اس کا تسنیہ ہے وتران، تو دو وتر کو وتران کہتے ہیں، ایک وتر کو وتر کہیں گے، تو ایک رات میں دو وتر نمازیں نہیں، یعنی نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں دو وتر یعنی دو مرتبہ وتر کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا، قدما رجلا فقال اوتر باصحابی، جب وتر کی نماز کا وقت آ گیا تو کسی شخص کو آگے بڑھا کے کہہ دیا اب تم پڑھاؤ وتر. کیوں؟ میں نہیں پڑھا سکتا. کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو مرتبہ وتر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ ایک امام دو مرتبہ وتر کی نماز نہ پڑھائے، اگر اس کی وتر ہو چکی ہے واپس سے وہ وتر نہیں پڑھ سکتا ہے. مزید یہ بھی کہ اگر آپ وتر پڑھ کے سو گئے ہیں پھر واپس آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو جی چاہتا ہے عبادت کرنے کے لیے، تو پھر اخیر میں واپس جا کے آپ وتر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ وتر آپ کی رات میں ابتدائی میں ہو چکی ہے. اور بعض سلف سے آیا ہے کہ وہ وتر کو توڑنے کے لیے، لیکن اس کا ثبوت سنت سے ہم کو نہیں ملتا ہے، اور یہ حدیث خود اس کی تردید کرتی ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں. اور وتر کہتے ہیں آڈ نمبر رکعت کو، تو وتر ایک ہی رات میں، ایک رات میں ایک ہی مرتبہ پڑھنی چاہیے. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے ابتدائی حصے میں یعنی عشاء کے بعد تراوی پڑھی، پھر اپنی بستی میں جا کے پھر ان کو پڑھایا. ظاہر بات ہے کہ یہاں ان کی تراوی وتر کے ساتھ ہوئی کا مطلب مکمل ہو چکی تھی، چونکہ انہوں نے یہاں بھی وہ اوترا بنا تو وتر تک، تو ظاہر بات ہے کہ تراوی کے اخیر میں وتر ہوتی ہے، پوری تراوی پڑھائی پھر اس کے بعد اپنی بستی میں جا کے پھر پڑھایا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان تراوی پوری پڑھ لے اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کا جی کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ سلف میں کسی سے بھی اس پر نکیر میرے علم میں نہیں ہے. ان صحابہ نے نہیں کہا یہ کیا پھر سے پڑھا رہے ہو گئی نے تمہاری پھر ڈبل سے کیوں پڑھ رہے، نہیں، بلکہ کسی نے ان کی تردید نہیں کی. البتہ وتر کے بارے میں خود انہوں نے کہا کہ ایک رات میں دو وتر نہیں. اگر ایک رات میں دو مرتبہ قیام اللیل نہیں ہوتا تو وہ بھی کہتے ایک رات میں دو قیام اللیل نہیں، تو پوری رات میں آپ فصل کر کے کئی مرتبہ قیام اللیل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، جتنی چاہے رکعت پڑھیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن سنت 11 رکعت پڑھنا ہے سنت، اور افضل جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ 11 رکعت ہے. اس پہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 13 رکعت پڑھیں، اس سے آپ بڑھانا چاہتے ہیں جائز ہے، فضیلت نہیں ہے، افضل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. حرام بھی نہ کریں، اس کو حرام بھی نہ کہیں، 11 سے زیادہ حرام نہ کہیں اسے، لیکن 11 سے زیادہ سنت نہیں، سنت 11 ہی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ پڑھنا جائز ہے بس. تو یہ روایت مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں موجود ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں روزے کے مکلف کون ہیں، کس پر روزہ فرض ہے اور کس کے لیے روزے میں چھوٹ ہے، اور اس چھوٹ کے تعلق سے کیا صورتیں ہیں قضاء اور فدیے کی، ایک ایک کر کے احکام ہم دیکھتے ہیں. سوال نمبر 23، کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ چھوٹے بچے بالغ نہیں ہوئے، ہمارا بچہ کہا جاتا ہے بالغ ہو جائے تو بھی ہمارا بچہ ہے. کتنے بچے ہیں؟ یاد رکھیں بچے کا مطلب شرعی اصطلاح میں وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب بچہ نہیں رہا. تو کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثة، تین لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی گناہوں کا قلم تین لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. کون کون ہیں؟ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا. مجنون پاگل، جنون میں مبتلا، المغلوب على عقله، اور زیادہ وضاحت اس کی ہے، جس کی عقل پر پردہ ہو، جس کی عقل مغلوب ہو جائے، جس کی عقل خراب ہو جائے، حتی یبرا، یہاں تک کہ وہ اپنی بیماری سے باہر نکل آئے، بری ہو جائے. یبرا بری ہونا، برات نصیب ہونا. وعن النائم حتی یستيقظ، اور گناہ کا قلم سوئے ہوئے انسان پر سے بھی اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو. مثلا نیند میں کچھ بڑبڑا دے اور غلط بات کہے، وعدہ خلافی کرے، کوئی پوچھے بھائی میرا قرض واپس لوٹاؤ گے کہ نہیں، اور یہ نیند میں ہے، کہ نہیں دوں گا، مرنے تک نہیں دوں گا، تو یہ گناہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوش حواس میں نہیں ہے. تو وعن النائم حتی یستيقظ، کہ سویا ہوا آدمی جب تک کہ جاگتا نہیں اس سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا. مثلا نیند میں ہاتھ گھما دے اور کسی کو لگ جائے تو یہ مسلمان کا خون بہانے کا مجرم نہیں بنے گا، کیونکہ نیند میں ہے، ہوش میں نہیں، اس کا ارادہ اس کے پیچھے نہیں ہے. وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے بھی گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو جائے. حتی یحتلم، جب تک کہ اس کو احترام نہیں ہوتا ہے. تو بچہ اور بچیاں جب تک کہ ان کو احترام یا حیض نہیں آتا ہے وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ عام طور سے 13, 14, 15 سال کی عمروں میں یہ ہوتا ہے. اور ماں جانتی بچی کے بارے میں اور باپ جانتا ہے بیٹے کے بارے میں. تو بچے جب تک کہ بڑے نہیں ہوتے ہیں ان پر سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ان پر فرضیت نہیں ہے. تو روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سلف کی طرح اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کی اور روزے کی عادت ڈالیں. لیکن نماز میں 10 سال کا ہونے کے بعد سختی ہے، لیکن روزے میں اس طرح کی کوئی سختی نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے بچوں کو ترغیب دے کر روزہ آپ رکھوائیں، اس لیے کہ نماز میں وہ تکلیف نہیں ہے جو روزے میں ہے. بھوک پیاس کی تکلیف عام طور سے بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو تقریباً ان کو رکھوائیں، ڈانٹ ڈپٹ کے، ضد کر کے اور ایک دم مار پیٹ کے روزہ نہ رکھوائیں. بعض اوقات ماں باپ روزہ نہیں رکھتے اور بچوں کو رکھواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن بچوں کو برابر رکھواتے ہیں. تو اور فوٹو ووٹو بھی نکالتے ہیں پہلا روزہ، اور باپ کا کب نکلے گا، باپ کا کب رکھے گا، یہ روزہ کئی سالوں سے نہیں رکھ رہا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلا عذر، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن بہت مشقت ہوتی ہے اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے روزے رکھتے ہیں، 21, 23, 25, 27 اس طرح کے. اس طرح کا کوئی یعنی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ بڑے بڑے روزے رکھ کر ایک انسان یہ سمجھے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے. بچے پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر ایک پر روزہ فرض ہے. اگر ایک بھی روزہ جانتے بوجھتے چھوڑ دیا گناہگار ہوں گے. اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو پاگل ہے اس پر بھی روزہ نہیں ہے. سوال نمبر 24، کیا حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے، یعنی کیا حائضہ پر روزہ ہے یا نہیں؟ حائضہ پر روزہ نہیں ہے. اسی طرح سے نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت ہے تو اس پر بھی روزہ نہیں ہے. حیض عورت کے ماہانہ ایام ہوتے ہیں، اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد کے دن ہوتے ہیں. خون رک جانے کے بعد غسل کر کے روزہ رکھ لینا چاہیے، چاہے وہ حیض کی حالت ہو یا نفاس کی حالت ہو، اس سے پاک ہو کر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی، اس کی تفصیل بتا رہا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلك من فذلك نقصان دینها. بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، یہ روایت ہے دونوں کتابوں میں ہیں اور مختلف صحابہ سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے، علیسا اذا حاضت، جب عورت حائضہ ہو جائے، لم تصلی ولم تصم، نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے. فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا, تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے, یہ اس کے دین میں کمی ہے. وہ ان اعذار کی وجہ سے, حیض کے عذر کی وجہ سے نماز اور روزہ نہیں رکھتی ہے. یہاں سوال ہے کہ کیا ایک عورت کہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں رکھوں گی تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہ گناہگار ہوگی. جیسے ایک انسان بے وضو نماز پڑھے بلا عذر کے تو وہ گناہگار ہوگا, نماز پڑھ کے ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح سے ایک حائضہ عورت حیض میں اگر نماز پڑھتی ہے یا روزہ رکھتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی, اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حیض و نفاس میں روزہ رکھے. البتہ استحاضہ کی شکایت جس کو ہو, جس کو حیض کے علاوہ بھی خون آتا ہے, اس کا حال الگ ہے, وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. مختلف روایات اس باب میں آئی ہیں. وہ ایک نماز کے لیے یعنی ایک دن غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گی. وہ عورت جس کو استحاضہ کی شکایت ہو, استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ حیض کے علاوہ دنوں میں مسلسل خون آتا رہے, تو ایسی عورتیں نماز اور روزہ نہیں چھوڑیں گی, نماز اور روزہ نہیں چھوڑیں گی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حائضہ پر روزہ اور نماز دونوں نہیں ہیں. البتہ نماز کی قضا وہ نہیں کرے گی اور روزے کی قضا رمضان کے بعد کرے گی. ایک حائضہ عورت رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی نہیں. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی حائضہ کو دن کے کسی حصے میں طہارت حاصل ہو جائے, یعنی اگر وہ دن کے مثلا ظہر کے وقت میں اگر وہ پاک ہو جائے, تو کیا بچے ہوئے دن میں اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دن کے اول میں وہ مکلف نہیں تھی, لہذا اس دن کا روزہ اس پر لازم نہیں ہے. تو حائضہ اگر پاک ہو جاتی ہے تو بچے ہوئے دن میں اگر وہ کھانا چاہے کھا سکتی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچے ہوئے دن, اور خاص طور سے عورتیں ان ایام میں کمزور ہو جاتی ہیں, تو بلا وجہ ان کو کھانے سے روکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو چونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھی لہذا اس کے اوپر رکنا ضروری نہیں ہے, اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا, اس دن کا روزہ اس پر باقی ہے. یا اس کے بالعکس دوسری حالت دیکھیے, مثلا ایک عورت نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو حیض شروع ہو جائے, تو کیا وہ روزہ شمار ہوگا؟ جواب ہے کہ وہ روزہ شمار نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ روزہ مکمل نہیں ہو سکا. اگر مکمل ہوتا تو شمار ہوتا ہے. مثلا مغرب کے بعد اگر اس کو حیض آتا ہے تو روزہ مکمل ہو گیا, لیکن مغرب سورج ڈوبنے سے ایک دو منٹ پہلے بھی اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو پھر سے ایک روزے کی قضا رمضان کے بعد لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پورا دن ہوا نا ایک دم کنارے سے پہلے کیا ہوتا ہے. ایک دو منٹ پہلے بھی اگر ایک عورت حائضہ ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو اس روزے کی قضا دیگر ایام میں لازم ہے. یہی حال نفاس کا ہے. تو یہ احکام حائضہ سے متعلق ہیں. نمبر 25, سوال نمبر 25, مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا, مسافر کیا کرے؟ مسافر کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو جو کوئی تم میں سے, منکم تم میں سے, مریض ہو, او علی سفرین, او کے معنی ہوتے ہیں اور یا, او علی سفرین سفر پر ہو, فعدتن تو یہ جو گنتی ہے چھوٹے ہوئے روزوں کی, من ایام اخر دوسرے دنوں میں, یعنی کیا مطلب ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تو تم میں سے جو کوئی شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے مرض میں چھوٹے ہوئے روزے یا سفر میں چھوٹے ہوئے روزے ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مریض اور مسافر مرض اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑیں گے, چھوڑ سکتے ہیں, مرض میں اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ نے دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تو ان کی گنتی کیا کرو دوسرے دنوں میں پوری کرو، اس کو چھوڑیں گے تبھی تو اگلے دنوں میں گنتی پوری ہوگی. تو کوئی مریض اور مسافر روزہ چھوڑنا چاہے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ پرانا زمانہ تھا، اونٹ کا سفر تھا، ریگستان تھا، دھوپ تھی، اس زمانے میں سفر میں تکلیف تھی اس لیے وہاں روزہ چھوڑ سکتے تھے. آج فلائٹ ہے، اے سی ہے، آسانی ہے، ابھی یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، دو گھنٹے میں، ڈھائی گھنٹے میں، چار گھنٹے میں سعودی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے سفر نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سفرین کہا ہے. قرآن کے نصوص کو، احادیث کو کیسے سمجھتے ہیں؟ او اعلیٰ سفرین، جو تم میں سے کیا ہو، سفر پر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کہ بشرطے کے سفر تکلیف والا ہو، لمبا ہو، دھوپ والا ہو. اللہ نے ایسی کوئی کنڈیشن سفر کے لیے بیان کی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق بلا قید بیان کیا ہے سفر، کوئی بھی سفر، ہاں یہ نہیں کہ آپ اپنی بستی سے پڑوس کی بستی میں جا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ سفر شمار کریں، کیونکہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو جو بھی سفر، آپ کا اپنا ڈیفینیشن نہیں کہ جس پہ گاڑی پہ جاتے ہیں وہ سفر ہوتا ہے، ضروری نہیں آدمی گھر سے مزید بھی گاڑی پہ جاتا ہے. سفر سے مراد واقعی سفر، اور راجح قول ہمارے نزدیک اس میں ہے 48 میل کا سفر. بعض علماء نے اس سے کم بھی بتلایا ہے کہ 3 میل یا 9 میل کا جو ذکر آیا بعض روایتوں میں فراسخ کے اعتبار سے. تو بہرحال راجح قول شیخ بن باز وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے 48 میل، جس کا تقریباً 80 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے. تو اتنا سفر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا مباح ہے، جائز ہے، چاہے وہ سفر آسانی کے ساتھ طے ہو، کوئی حرج نہیں، وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے گا. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ آدمی دوسرے ہی دنوں میں گنتی پوری کرے؟ مثلا کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرا سفر آسان ہے اور مجھے روزے رکھنے کی عادت ہے، میں آسانی سے سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، لیکن رمضان چلا جائے تو بعد میں روزہ رکھنا اکیلے میں میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے تو میں کچا ہوں لیکن رمضان میں پکا ہوں. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے، ایسی کوئی خاتون ہے کہ جو رمضان میں روزے تو رکھ سکتی ہے سفر میں، رمضان کے بعد نہیں رکھ پائے گی، اگر اس کے لیے رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو اور رمضان کے علاوہ رکھنا مشکل ہو، تو اس کے لیے نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے کہ وہ رمضان ہی میں سفر میں روزے رکھے. سمجھیں اس کو. تو یہ لازم نہیں ہے کہ رمضان میں سفر میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. حمزہ ابن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجد بی قوتن علی الصیام فی السفر، سفر میں روزوں پر میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں سفر میں بھی روزے رکھ سکتا ہوں. فہل علی جناح، کیا سفر میں روزے رکھنے میں مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ اگلے دنوں میں روزے رکھو، اگر میں انہی دنوں میں رکھ لوں سفر میں بھی تو کیا میں گناہ گار ہو جاؤں گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصۃ من اللہ، یعنی سفر میں روزے چھوڑنا لازم نہیں ہے، سفر میں روزے چھوڑنا اللہ کی طرف سے آسانی اور رخصت ہے، چھوٹ ہے. ہی رخصۃ من اللہ فمن اخذ بها فحسن، جو آدمی اللہ کی اس چھوٹ، اللہ کی اس آسانی کو قبول کر لے، اچھی بات ہے. ومن احب ان يصوم، اور جسے یہ بات پسند ہو کہ سفر میں بھی روزے رکھے، فلا جناح علی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جو آدمی سفر میں روزے چھوڑ دے، اللہ نے آسانی دی، اس نے آسانی لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی چاہے سفر میں روزے رکھنا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، سفر میں روزہ چھوڑنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے، کمپلسری نہیں کہ چھوڑو ہی، جیسے حائضہ کے لیے ہے ویسے مسافر کے لیے نہیں. حائضہ کے لیے لازم ہے، چھوڑنا پڑے گا، لیکن مسافر کے لیے لازم نہیں ہے، چھوڑنا ہی پڑے گا، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر کوئی رکھنا چاہے تو کیا گناہگار ہوگا؟ نہیں. سفر میں روزہ رکھے تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن سفر میں روزہ رکھنے والا دوسروں کے لیے بلا نہ بنے. سفر میں روزہ رکھ لیا, ہائے افسوس, تکلیف ہو رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, لیٹا ہوا ہے ہاتھ پاؤں پھیلا کے اور سب اس کو ہوا کر رہے ہیں, کوئی سر کی مالش کر رہا ہے, کوئی ہاں اس کے تلوے سہلا رہا ہے کہ اس کا روزہ ہے, سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے ہیں, روزے دار ہیں. تو اس طرح سے اپنے روزے سے دوسروں کے لیے جنجال بننا, یہ مصیبت بننا, یہ صحیح نہیں ہے. ایسا انسان سفر میں روزہ نہ رکھے, یہ زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہے اور لوگ کھڑے ہیں اس کے اوپر چادر کر کے سایہ کر کے. آپ نے پوچھا کیا ہوا اس کو؟ لوگوں نے کہا روزے دار ہے, یہ روزے دار ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنا لیس من البر الصیام فی السفر. آپ نے کہا یہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, یعنی ایسا آدمی جو اپنی نیکی سے سب کو کام پہ لگا دے تو ایسا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ روزے سے ہو تو لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ روزہ ہے, کسی کو تکلیف نہ دے. تو یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن سب کے لیے اب اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے کہ اس روزے دار کا خیال رکھیں. کوئی پانی لانے کے لیے افطار کے لیے دوڑ رہا ہے, کوئی جو ہے اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ کے اس کو سفر میں بٹھا رہا ہے, آرام دے رہا ہے اس کو, کوئی پنکھا اپنا اس کو پنکھا اس کو یہ کر رہا ہے. یہ اس طرح سے لوگوں کو تکلیف دینا روزہ رکھ کے یا کوئی بھی نیکی کر کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بننا صحیح نہیں ہے. بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا ان شئت فصم و ان شئت فافطر, اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو روزہ نہ رکھو. معلوم ہے کہ دونوں چیزوں کا اختیار مسافر کو ہے, چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے. بلکہ ایک اور روایت میں اس میں اصل بنیاد معلوم پڑتی ہے کہ افضل کیا ہے. آپ نے فرمایا ایو ذالک ایسر علیک ففعل, تیرے لیے جس چیز میں زیادہ آسانی ہو وہ کر. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یاد رکھیں. یعنی آسانی تیرے لیے کس چیز میں ہے؟ روزہ رکھنے میں ہے یا نہ رکھنے میں ہے؟ تو جس میں آسانی ہو وہ کر. اگر آسانی اس میں کہ روزہ نکل جائے گا بعد میں پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھے, اور اگر یہ ہے کہ اب مشکل ہے تکلیف ہوگی سفر میں لیکن بعد میں رکھوں گا آسان ہے تو بعد میں رکھے. تو جو آسان ہے اس کو چنے. اس کو امام فوائد میں تمام نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالباری نے السیہ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو روزہ چھوڑنے میں مسافر کے لیے تیسیر کا پہلو دیکھا جائے گا آسان کیا ہے. سوال نمبر 26, کیا مسافر روانگی سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دیکھیے کبھی سفر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بالکل آپ سحری کے وقت نکل گئے, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر آپ کو مثلاً 12 یا 2 بجے آپ کی گاڑی ہے تو آپ کا سفر شروع کب ہو رہا ہے؟ 12 بجے 2 بجے. اب روزہ کب شروع ہو رہا ہے؟ صبح فجر میں, مان لیجیے 5 بجے یا 6 بجے, جو بھی وقت اس کا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ کا وقت ہے 5 بجے سے لے کے 12 تک, وہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹ کس کے لیے ہے؟ چھوٹ مسافر کے لیے ہے. تو جب تک آپ سفر میں نکلے نہیں آپ مسافر کہاں سے ہوئے؟ تو آپ مسافر کب بنیں گے؟ جب آپ سفر پر روانہ ہو جائیں گے. لیکن ابھی تو آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ ابھی مسافر ہیں کہ نہیں ہیں, اور آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں. کیا آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ جب تک آپ سفر میں نہیں رہتے روزہ رکھیں اور جب سفر میں نکلیں تب بے روزہ ہو جائیں؟ کیا کریں؟ اسلام ایک آسان دین ہے, انسان کی مجبوریوں کی رعایت اسلام میں موجود ہے. اگر کوئی انسان دن کے کسی حصے میں سفر میں جانے والا ہے تو دن کے ابتدا میں اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے. اپنے گھر میں بھی ناشتہ, دوپہر کا کھانا کھا کر پھر وہ نکلے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ سفر میں جانے کے بعد کھا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ سفر میں نکلنے سے پہلے بھی کھا پی سکتے ہیں, اس میں کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے. محمد ابن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ اتیت انس ابن مالک فی رمضان, رمضان کے مہینے میں میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا ان کا سفر کا ارادہ تھا. وَقَدْ أُرْحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ اور ان کی سواری ان کے لیے تیار کھڑی تھی. وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ انہوں نے سفر پہ جانے کے لیے لباس پہنا. فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ اور کھانا منگوایا اور کھایا. ابھی سفر پر نکلے نہیں, سواری پر سوار ہوئے نہیں, گھر پر ہی ابھی کھانا منگوایا, لباس وایا تیار ہو گئے, ایک دم کپڑے وپڑے پہن لیے سفر کے, اور پھر فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ کھانا منگوایا اور کھایا. فَقُلْتُ لَهُ سُنَّة میں نے ان سے پوچھا یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں کیا یہ سنت ہے کہ سفر سے جانے سفر میں جانے سے پہلے اپنے مقام پر آدمی کھا لے, کیا یہ سنت ہے؟ قال سنة کہا ہاں یہ سنت ہے. ثم رکیبا اس کے بعد سوار ہو گئے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ ایک مسافر سفر میں جانے سے پہلے اپنے مقام پر اگر کھا پی کر پھر روانہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسافر بننے کے بعد ہی وہ کھائے پیئے. مسئلہ نمبر 27, کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے؟ مثلا آپ نے ہمت کی, کہا ٹھیک ہے سفر آسان ہے اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن آپ کی اے سی گاڑی راستے میں پڑ گئی بند, اور پھر اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ کی بس میں جانا پڑا جس میں چاروں طرف سے دھوئیں کے ساتھ دھوپ اور سب کچھ آپ کو گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے, اور گاڑی کے جھٹکوں سے جو سہری تھی سب ہضم ہو گئی, تو اب آپ کو بھوک لگنے لگی, پیاس لگنے لگی اور تکلیف ہونے لگی, اور آپ سفر میں ہیں اور آپ روزے سے ہیں, کیا آپ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے روزہ توڑا سیدھے جہنم میں جائیں گے. سفر میں اصل روزہ چھوڑنا ہے. اگر کوئی روزہ رکھ لے ٹھیک, لیکن اگر واپس سے اس کو لگے کہ میں واپس سے رجوع کر لوں اپنے سفر پر تو اس کے لیے جائز ہے. اگر وہ سفر میں روزہ توڑنا چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے, اس سے کچھ بھی گناہ اس پر نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. آئیے دیکھتے اس کی کیا دلیل ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ عام الفتح فی رمضان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے مکہ کی طرف, الہ کی طرف, مکہ کی طرف. عام الفتح, عام کے معنی سال, فتح مکہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان کے مہینے میں سفر پر نکلے. فصام حتی بلغ قرع الغمیم, آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ قرع الغمیم پہنچے, اس مقام تک پہنچے. بلغا پہنچنا, بلغا پہنچانا. فصام الناس, تو لوگوں نے روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے اور لوگ بھی روزے سے. راوی کہتے ہیں فبلغہ ان الناس قد شق علیہم الصیام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی. فبلغہ ان الناس قد شق علیہم, لوگوں کو روزے میں بڑی مشقت ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا لوگوں کو سفر میں روزہ رکھ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے. فدعا بقدح من الماء, آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ایک برتن میں پانی لیا. ایک برتن میں آپ کے پاس پیالے میں پانی لایا گیا. بعد العصر, وقت کون سا تھا؟ عصر کے بعد کا وقت. فشربا والناس ينظرون, تو آپ نے سارے لوگوں کے سامنے اس پیالے سے, عصر کے بعد آپ روزہ ہیں, عصر کی نماز کے بعد آپ نے وہ پیالہ اٹھایا اور سب کے سامنے پانی پیا. والناس ينظرون, اور لوگ آپ کو دیکھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے اور آپ نے عصر کے بعد پانی پیا. فافطر بعض الناس وصام بعض, جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ توڑ دیا, تو بعض لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں, اتباع میں اپنا روزہ توڑ دیا. جب نبی نے توڑا تو ہم کیوں رکھیں؟ تقوی وہ ہے جو نبی سے ثابت ہے. تقوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا کرنا تقویٰ، آپ کا چھوڑنا تقویٰ. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، انہوں نے بھی توڑ دیا، لیکن بعض لوگ ابھی بھی روزے سے تھے، بعض لوگوں نے پھر روزہ رکھا، یعنی روزے ہی کی حالت برقرار رکھی. فبلغہو، یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، ان الناس صاموا، کچھ لوگ اب بھی روزے دار ہیں. فقال اولئک العصات، آپ نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. کہ سارے لوگوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنا روزہ توڑا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کے باوجود نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنی بات پر قائم ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر مشقت محسوس ہونے لگے روزے کی حالت میں، تو ایک انسان سفر میں، گھر پہ نہیں سفر میں، اپنا روزہ توڑ سکتا ہے. اس لیے کہ سفر میں اصل روزہ چھوڑنا ہے، تو اگر دن کے کسی بھی حصے میں اس کو محسوس ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے عصر کے بعد. یہ نہیں کہ چلو تھوڑا ہی تو وقت رہ گیا ہے، نہیں، اگر تکلیف ہو رہی ہے واقعی اور برداشت سے باہر ہو گیا ہے، وہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے. بلکہ اگر ایک عالم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کو روزے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو خود روزہ توڑ کے لوگوں کو بتا سکتا ہے، دیکھو میں نے اپنا روزہ توڑ دیا، تم بھی توڑ لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. تو بلا عذر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں لوگوں کی تعلیم کے لیے اپنا روزہ توڑا، جبکہ آپ کے لیے کوئی مشقت کا مسئلہ نہیں تھا، آپ نے لوگوں کی خاطر اپنا روزہ توڑا. تو تعلیم کے لیے اپنا روزہ توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی طرح سے کوئی عالم دوسروں کو بتانے کے لیے بھی اگر سفر میں روزہ توڑ دے، تاکہ وہ اپنا روزہ توڑ لیں جن کو تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ نمبر 28، میں سمجھتا ہوں یہ جو مسائل ہیں ہم اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلا درس ہمارا آخری درس ہوگا، تو یہ یہاں تک ہی مسئلہ ہمارا باقی رہے، اس کو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان مسائل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارے 28 یعنی 27 مسئلے مکمل ہوئے ہیں رمضان سے متعلق، اور اگلے درس میں جو کہ آخری درس ہوگا، انشاءاللہ یہ تمام مسائل ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.